اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى آله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات على محمد وعلى آله. ارشاد پروردگار ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے، اپنے پروردگار کے پاس سے، اپنے لارڈ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی سطحی نظر سے اسے نہ دیکھ پائے، مگر جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان نہیں دیکھ پاتا، مگر نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا وجود موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کا ایگزسٹنس اس بات کے ساتھ کوئی تلازم نہیں رکھتا، یعنی کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ جتنے وجود ہیں وہ سارے کے سارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں. ورنہ خوردبین یا مائکروسکوپ کی ایجاد سے پہلے وہ سارے آرگنیزمس کے جو آج بایولوجی کی کتابوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے انسان نیکڈ آئی سے تو خراج بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے پہلے تو ان کے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہیں تھی. مگر یہ وہ چیز ہے کہ جو پروردگار عالم پہلے ہی متوجہ کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہدایت ان متقین کی کرتی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر غیب پر ایمان ہی نہ ہو تو اس کے بعد پھر قرآن مجید سے بھی ہدایت کی توقع کرنا فضول ہے. کل میں نے جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو جمادات، نباتات، حیوانات اور پھر انسان ہر ایک کے اندر ترقی کی گنجائش رکھی ہے، اور اگر وہ ترقی کی گنجائش اس میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی نظر میں وہ ذلیل ہے. پروردگار عالم اسے وہ عزت گویا عطا نہیں کر رہا، یعنی پوٹینشیل بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. ایک تو ایگزیکیوشن کی منزل ہے کہ وہ جو پوٹینشیل موجود ہے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جائے، وہ جو چیز بالقوہ موجود ہے وہ بالفعل بھی ہو جائے. لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ قوت ہی موجود نہیں ہے، وہ پوٹینشیل ہی موجود نہیں ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ پوٹینشیل ہی موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے وہ عزت عطا نہیں کی ہے، یعنی یہ اس عزت سے محروم ہے. جو کل میں نے گزارشات کی تھی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم زمین کو بھی اس وقت زندہ مانتا ہے کہ جب اس کے اندر نشو و نما کی گنجائش موجود ہو، جب ترقی کی گنجائش موجود ہو، ورنہ وہ زمین زمین نہیں ہے، وہ زمین مردہ ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: یحیی الارض بعد موتھا، کہ زمین کو خدا زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. اور اس کی زندگی کیا ہے؟ کہ آسمان سے پانی برسے، بیج اس میں موجود ہو، تو اب یہ اس بیج کو درخت بنانے میں اپنی پوری قوت صرف کر دے، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ. اگر اس میں کوتاہی ہے تو پھر یہ زمین مردہ ہے، اس کے نتیجے میں زمین اپنا وجود کسی حد تک ٹو سم ایکسٹینٹ فنا کرے گی. وہ مٹی گویا اپنا وجود ختم کر رہی ہے، مگر اس کا وجود جو خود ختم ہو رہا ہے ایک برتر وجود کی بقا میں استعمال ہو رہا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ زندگی اس کے اندر نہیں ہے. یہی معاملہ آگے بڑھتا ہے. یہ نباتات یا یہ پلانٹس جب بن جاتے ہیں تو نو تبدیل ہو گئی، اب یہ مٹی تو نہیں ہے. ریورس ہو جائے، پتے گر کر خاک میں تبدیل ہو جائے، یہ ریورس ہو گیا معاملہ. آگے بڑھ گئے کسی حیوان نے آگے بڑھ کر اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر لیا، یہ ترقی ہو گئی کہ وہ پتا فنا ہو گیا، وہ درخت فنا ہو رہا ہے، اس کے فروٹ جو ہے وہ فنا ہو رہے ہیں، مگر فنا ہونے کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ وہ ریورس ہو کر مٹی میں نہیں مل رہا ہے، بلکہ ایک برتر وجود کے خون میں شامل ہو کر اس کی زندگی کی بقا کا باعث بن رہے ہیں، یہ ترقی ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ یہ حیوان جو ہے مر تو یہ بھی جائے گا، ختم تو یہ بھی ہو جائے گا، باقی تو کسی نے نہیں رہنا، ختم اس نے بھی ہو جانا ہے، مگر ختم ہو کر مٹی میں مل جائے، یا اسے ذبح کر کے انسان اپنی غذا کے طور پر استعمال کر لے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے. ویسے ہی مر گیا اور ختم ہو گیا، یہ بھی موت ہے، لیکن اگر اسے ذبح کیا جائے اور انسان اپنے گوشت کے لیے، اپنی غذا کے لیے اس گوشت کو استعمال کرے، تو اب اس کا وجود مٹی میں نہیں مل رہا، یہ ریورس نہیں ہو رہا، اپنے سے برتر وجود انسان کے خون میں شامل ہو کر اس کی بقا کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ ترقی ہے جو اسے حاصل ہو رہی ہے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں، بعض علماء کا یہ جملہ واقعا قابل توجہ ہے کہ اگر کسی کو نہیں معلوم تو ہم سے سن لے کہ ہمارے نزدیک پروردگار عالم نے اس جانور کو ذلیل رکھا ہے کہ جو انسان کی خوراک نہیں بن سکتے، اور جو انسان کی خوراک بن سکتے ہیں گویا پروردگار عالم نے انہیں یہ عزت اور شرف عطا کیا ہے. اچھا، یہی بات عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور علماء نے اس پر بہت پہلے کام کیا، انہیں اعتراضات کو ایڈریس کیا اور ان کا جواب دیا کہ مثلا یہ کیا ہے کہ صاحب آپ ایک جانور کو تڑپا تڑپا کر ختم کر رہے ہیں. البتہ تڑپانے کی بات تو نہیں، تاخیر ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اسے ذبح کر دیا جائے، لیکن ذبح جلد کیا جائے یا تاخیر سے کیا جائے، بہرحال دونوں صورتوں میں اس کا خون تو بہہ رہا ہے، وہ تڑپ تو رہا ہے، وہ بے چین تو ہو رہا ہے. تو یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا بروٹیلٹی ہے؟ یہ کیا ظلم ہے کہ ایک جانور کو آپ نے کاٹ دیا، اس کا خون بہہ گیا، وہ تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا؟ کیا یہ پروردگار عالم نے اس لیے بنایا ہے کہ انسان کی خوراک بن جائے؟ اب اس میں سوال یہ بھی تو آتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جو پودے انسان کی خوراک بن جاتے ہیں یا جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں، اس پر آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس پر آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ وہ زندہ نہیں ہے. کیا واقعی زندہ نہیں ہے؟ آج کی سائنس کے دور میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ یعنی بعض ایکسپیریمنٹ کے اندر پودوں کو باقاعدہ روتے ہوئے دکھایا گیا ہے، چاہے ہنستے ہوئے نہ بھی دکھایا گیا ہو، مگر روتے ہوئے دکھایا گیا. بھائی وہ بھی روتے ہیں، ان کے بھی یعنی گریے کو محسوس کیا گیا ہے کہ وہ بھی تڑپ کو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ان کی تڑپ، ان کا گریا آواز کی صورت میں ہر کان تک نہ پہنچ پائے، ممکن ہے نہ پہنچ پائے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر یہ گریا نہ بھی کریں، یہ روئے نہ بھی، اور کسی قسم کا احساس انہیں اذیت کا نہ بھی ہو رہا ہو، تو معیار کیا ہے؟ معیار کیا احساس اذیت ہے، یا معیار اقدام ناحق ہے؟ یعنی ظلم کس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ اگر اذیت کا احساس ہو تو وہ ظلم بنے گا، اور اگر اذیت کا احساس نہ ہو تو پھر وہ ظلم نہیں ہوگا. مثلا آپ فرض کیجئے ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی پیشنٹ کا آپریشن کرنا چاہتا ہے، کوئی مائنر سا آپریشن ہے، چھوٹی موٹی کوئی سرجری ہے، اور وہ کہتا ہے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑے بہت آپ کو درد ہوگا. اور پیشنٹ کا اگر وہ آپریشن کرے اور وہ تھوڑا چیخے چلائے، تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ اسے اذیت کا احساس ہو رہا ہے لہٰذا ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے کہ چونکہ اسے اذیت کا احساس ہو رہا ہے، اس کا نشتر چل رہا ہے اور اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ظلم کر رہا ہے. کہ نہیں 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 صاحب، یہ نہیں ہے. الٹا مسئلہ، اگر ایک قاتل ہے، وہ کسی بے گناہ کو بے ہوش کر دے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دے، اسے اذیت کا احساس بھی نہ ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ ظلم نہیں ہوا؟ کہ یہ کہا جائے گا کوئی ظلم نہیں ہوا کہ بھائی پہلے تو بڑے اطمینان کے ساتھ بے ہوش کیا ہے، کلوروفارم سنگایا ہے، اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گیا، ذرا بھی اذیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کو قتل کیا، تو سوتے سوتے میں قتل کر دیا، بے ہوش میں قتل کر دیا، اذیت کا احساس نہیں ہوا، تو کیا ظلم نہیں مانا جائے گا؟ کیا ظلم کا معیار کیا احساس اذیت ہے یا اقدام ناحق ہے؟ چاہے اذیت ہو چاہے اذیت نہ ہو، اگر ناحق اقدام ہے تو وہ ظلم کہلائے گا، جرم کہلائے گا، چاہے اسے احساس ہو یا نہ ہو. قاتل کو احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے؟ اس بات کا احساس خود قاتل کو کیوں نہیں ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یعنی یہاں پر معیار یہ نہیں ہے کس نے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ ان پودوں کو احساس نہ بھی ہو، مگر جو ان پودوں کو کاٹنے والے ہیں، چاہے غذا کے طور پر، دیکھیے بغیر کسی ریزن کے ساری جتنی بھی گرینری ہے اس کو ختم کر دینا، اسے تو خود اسلام بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، مگر وہ جو غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جو کھیت کھلیان کے اندر جو سبزیاں اگتی ہیں، چاہے وہ آلو ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے کوئی دوسری چیز ہو. دو دن پرانی بات ہے کہ ہمارے محترم دوست یہ فرما رہے تھے کہ مولانا طاہر جرولی نے ایک مرتبہ کہا کہ خوجے جتنے بھی ہیں وہ آلو کے دشمن ہیں، وہ آلو کے دشمن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ اب وہ مولانا طاہر جرولی صاحب نے ملا صاحب کو کہا تھا، ملا اصغر صاحب کو، تو ملا اصغر صاحب کو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ خوجے جتنے بھی ہیں وہ آلو کے دشمن ہیں، تو ملا صاحب نے کہا حسن ناتھانی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ بھائی کہ ہم کیسے دشمن ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیے پلاؤ میں آلو، بریانی میں آلو، آپ سالن میں آلو، ہر جگہ تو آلو ہے، اس کے بعد ہم آلو کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ اسی لیے تو دشمن کہہ رہا ہوں کہ چاہتے ہیں کہ آلو کی نسل ختم ہو جائے۔ تو وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جو کھائی جاتی ہیں، کہ وہ کھائی جاتی ہیں تو ان کو توڑا تو جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، تو اسے احساس نہ بھی ہو تو آپ کیوں احساس نہیں کرتے؟ آپ کو کیا حق ہے کہ انہیں جلا وطن کریں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ انہیں ختم کریں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ ان کو بالکل ختم کر کے زیرو لیول تک لے کر آئیں؟ کیا حق ہے؟ آپ نے غور فرمایا، یعنی اگر واقعا معیار یہ بن جائے، اگر واقعا معیار یہ بن جائے کہ صاحب احساس اذیت اور عدم احساس اذیت، تو پھر معاملات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جو لیجسلیشن ہے اس کے اندر بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، پارلیمنٹ کو بڑے نئے رولز بنانے پڑیں گے، نیا لا بنانا پڑے گا، قانون تبدیل کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ہے کیا معیار؟ کیا ہے؟ تو معیار یہ ہے کہ جو ناقص ہے وہ کامل کے وجود کی تکمیل میں استعمال ہو جائے، اس پر پروردگار کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو ناقص ہے وہ کامل کے وجود کی تکمیل کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے استعمال ہو جائے، پروردگار نے اسے رکھا ہی اس لیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو انسان کو سانس لینے پر بھی پابندی لگانا پڑے گی۔ اس لیے جب سانس لیتے ہیں تو کتنے ہی مائنیوٹ آرگنزم، کتنے ہی ایسے جاندار ہیں کہ جو اس ایک سانس کے نتیجے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جاندار کے وجود کو فقط جاندار ہونے کی وجہ سے اس انداز کا پروٹیکشن دینا پڑے تو انسان کو سانس لینے پر پابندی لگانی پڑے گی، تو کیا اس کے لیے کوئی راضی ہو سکتا ہے؟ کہنے کہ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ ہر ناقص کامل کے وجود کی تکمیل میں استعمال ہو جائے، پروردگار کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور فرمایا، اور اسی لیے آپ ذرا دیکھیے فرق بھی ہے، باقاعدہ اصطلاحات کا بھی فرق ہے کہ وہ ہر جانور نہیں، جو عزت دار جانور ہے، حلال گوشت جانور، ہر جانور حلال گوشت نہیں ہے۔ تو شیر کا گوشت کھا لیجیے، بھیڑیے کا گوشت کھا لیجیے، چائنا میں جائیے تو چھپکلیاں بھی کھا لیجیے، اور جتنے بھی یعنی حشرات الارض ہیں، ریپٹائلز ہیں، ان سب کو قتل کیجیے، کھا لیجیے۔ کہا کہ نہیں، یہ سب کے سب نہیں۔ کہا کیوں؟ ان کا بھی تو گوشت ہے۔ کہا گوشت یا جو تمہارے جسم کے اندر جا رہا ہے وہ صرف تمہارے جسم پر اثر انداز نہیں ہو رہا، تمہاری روح پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو کون سا گوشت جسم کے لیے مفید ہے؟ ممکن ہے وہ سائنس بتائے، مگر کون سا گوشت تمہاری روح کے لیے مفید ہے؟ تو کس طرح سے جانور کو ذبح کیا جائے گا طریقہ بھی خدا بتائے گا، اور کون سا جانور ہوگا اس کی نشاندہی بھی خدا کرے گا۔ اس کے لیے پھر میڈیکل ڈاکٹر نہیں چلے گا، اس کے لیے پیغمبر اکرم کا فرمان چلے گا، اس کے لیے شریعت کا حکم چلے گا، معصوم کا کلام چلے گا کہ معصوم نے کس کی طرف نشان دے کی، یہ حلال گوشت جانور ہے، اور یہ بھی اس وقت حلال گوشت جانور ہے جب اسے اس طرح سے ذبح کیا جائے۔ اللہ کا نام لو، قطع عربہ ادا جو، چار رگیں کٹ جائے، اس طرح سے ہو اور اس کو قبلے کی طرف رخ کرو، اور تمام شرائط کہ یوں ہے جب اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، ورنہ اس کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس جانور کو کہا گیا معقول اللحم، کہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، قابل عقل ہے، عقل وہ عقل عین والا نہیں، الف والا، اور دو نقطے والا کاف نہیں، کوے والا کاف، وہی کوا جس کی طرف مولانا نقوی ابھی متوجہ کر رہے تھے۔ تو وہ گوشت کھانے کے قابل ہے، معقول اللحم ہے، یہ غیر معقول اللحم ہے، اور معقول اللحم ہے تو اس طرح سے اسے ذبح کیا جائے، اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے گوشت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھیے، باقاعدہ لفظ بھی مختلف ہیں، یعنی اگر فرق کیجیے ایک بکرا ایسے ہی مر جائے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ کہ اسے کہا جائے گا میتا، اور اگر اسی کو صحیح طرح سے پراپرلی ذبح کیا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ میت کہا جائے گا، میتا کہا جائے گا، کہ میتا نہیں کہا جائے گا، اب اسے کہا جائے گا ذبیحہ۔ کہ میتا اور یہ ذبیحہ کا کیا فرق ہے؟ فرق ہے میتا مردار ہے، اور مردار ہے تو وہ نجس ہے، اور ذبیحہ اگر ہے تو وہ پاک ہے، طاہر ہے، قابل استفادہ ہے۔ شرعی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے، احکام کے اعتبار سے بھی، اگر ایک مہتا ہے ویسے مر گیا، جب مر گیا تو اب اگر مثال کے طور پر تری کے ساتھ ہاتھ مس ہو جائے، ہاتھ نجس ہے، ہاتھ نجس ہو جائے گا، اس کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہ تری آگے منتقل ہو جائے تو کچھ عرصے تک، کچھ وقفے تک، جس کی تفصیل توضیح کے اندر ہے، یہ نجاست بھی منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے غور فرمایا، اگر یہ مرتا ہے، نجس ہے، اور اگر اسے پراپرلی سلوٹر کیا گیا ہے اس ڈیو پروسیجر کے مطابق، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر اب یہ مرتا نہیں ہے، اب یہ ذبیحہ ہے، وہ خون جو عام طور پر نکل جاتا ہے نکل جائے تو جو خون اندر رہ گیا اسے بھی پاک مانا گیا کہ وہ بھی پاک ہے, یہ خود بھی پاک ہے, وہ خون جو اندر رہ گیا وہ بھی پاک ہے. آپ نے غور فرمایا, یعنی یہ فرق اگر سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد انسان مردار اور انسان شہید کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا. انسان مردار اور انسان شہید کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا. انسان اگر مر جائے تو اس میتا سے زیادہ نجس ہے, عجیب ہے, انسان اگر مر جائے تو اس میتا سے زیادہ نجس ہے. وہ جب اگر مر گیا, وہ جانور تھا, اگر مر گیا تو انسان فقط اتنا ہے نا کہ اگر ہاتھ تری کے ساتھ مس ہو جائے تو ہاتھ نجس ہو جائے گا, لیکن اس کا تو معاملہ جدا ہے, اس میں تو غسل بھی واجب ہو جائے گا. اگر ایک مردار انسان کو مس کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ باقاعدہ غسل مس میت بھی کرنا پڑ جائے گا. اب معاملہ اتنا آسان نہیں رہا. ہاں یہ ضرور پروردگار عالم نے انسان کے شرف کے لیے رکھا کہ اگر اسے تین غسل دے دیے جائیں تو اس کے بعد اگر مس کیا جائے تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا, اب یہ پاک ہو گیا. مگر تین باقاعدہ غسل, وہ بھی ڈبکیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا. قربتن اللہ یہ کام کیا جائے, قربتن اللہ یہ کام کیا جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے. اب یہ میت مردار ہونے کے باوجود اب یہ پاک ہو چکی ہے. آپ نے غور فرمایا, مگر یہ کس کی بات ہے, ایک عام انسان کی اگر وہ عام طریقے سے مر جائے, لیکن شہید کی شان یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں یہ فی سبیل اللہ شہید ہوا ہے تو اب نہ اسے غسل دینے کی ضرورت ہے, نہ اسے کفن پہنانے کی ضرورت ہے. جو خون کے چھینٹے اس کے جسم پر ہے وہ اس کا غسل ہے, جو جہاد کے موقع پر لباس اس کا تھا وہی اس کا کفن ہے, اسی میں اسے دفن کیا جائے. پروردگار عالم کوئی آرٹیفیشل کفن نہیں دیکھنا چاہتا, اسی لباس شہادت میں اس کا استقبال کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, بس یہ ہے اس صورت میں جب فی سبیل اللہ ہو, جب یہ اللہ کی راہ میں یہ کام ہو رہا ہے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر نام اللہ کا لیا جائے اور حقیقت میں شیطان کے لیے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. اور یہ اصول تو ہر جگہ ہے. کون سا کام ایسا ہے دین کا کہ جو قربتن اللہ سے ہٹ کر ہو اور پروردگار قبول کر لے؟ خدا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے آپ نے یقیناً سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا کہ ایک شخص میدان جنگ میں گیا اور جانے کے بعد, پیغمبر اکرم کے زمانے کا واقعہ ہے, کہ اس نے باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہاں پہ جاؤں گا میدان میں, اس کو ماروں گا, اس کے پاس اتنا موٹا گدھا ہے, وہ جب مرے گا تو میں اس کے گدھے پر قبضہ کروں گا. تو یہ خدا کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے یا گدھے کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے واقعہ نہیں ہوا, وہ گیا اتفاق سے خود مر گیا, گیا مارنے کے لیے خود مر گیا. نبی جگہ نکلا, سب نے اس کے لیے ٹائٹل تجویز کیا کہ قتیل الحمار, یہ قتیل راہ گدا ہے, قتیل راہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ کی راہ کا شہید نہیں ہے, یہ گدھے کی راہ کا شہید ہے. اب یہ کیا ہے, جب یہ نیتوں کا معاملہ ہے, واقعہ یہ نیتوں کا معاملہ ہے کہ انسان کس دل سے, کس خلوص کے ساتھ, کس قربت کے ساتھ, کس طرح سے میدان جنگ کے اندر جا رہا ہے, حکم معصوم سے جا رہا ہے یا اپنے جذبات کی تسکین کے لیے جا رہا ہے, واقعی پروردگار کی رضا کی خاطر جا رہا ہے یا مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. مال غنیمت حاصل ہو جائے ایز اے فرنج بینیفٹ, دیٹس اے سیپریٹ کیس, لیکن ٹارگیٹ اور ہدف ہی یہ ہو کہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے تو کیسے کام چل پائے گا؟ اگر ٹارگیٹ ہی یہ ہو کہ فلاں زمین پر قبضہ کرنا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ جہاد یا شہادت یہ وہ مقدس لفظ ہے جو حاصل اس وقت ہوتا ہے یہ ٹائٹل, کہ جب انسان فی سبیل اللہ اس کام کو انجام دے. بے گناہوں کو مارنا کوئی جہاد نہیں ہے, بے گناہوں کو قتل کرنا اس کو کسی طریقے سے بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, چاہے 1400 سال پہلے یہ کام کیا جائے, چاہے آج کی دنیا میں اس کام کو انجام دیا جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب برادران عزیز آگے بڑھیے, کہ یہ تو معاملہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو شہادت حاصل ہو جائے, مگر انسان کب اپنے آپ کو قربان کرتا ہے جنرلی؟ لیکن یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ اسے شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے, جب وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرے. مگر عام طور پر انسان کہاں پر اپنی انرجی صرف کر رہا ہے, ویسٹ کر رہا ہے, کس چیز کے لیے؟ میں جائز اور حلال کی بات نہیں کر رہا, مگر میں یہ ضرور متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ساری زندگی انسان کس چیز کی تگوداؤں میں لگا دیتا ہے, کہاں پر اپنی زندگی ختم کرتا ہے؟ دولت کے لیے, دولت کے لیے, دولت کی خاطر اپنی جان لگا رہا ہے, یہاں تک کہ کسی کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہے, اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ کیا ہوا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ حلال طریقے سے حاصل کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن حلال طریقے میں بھی اپنا کل ہم و غم, اپنا کل ٹارگیٹ اسی کو بنا لینا, اور کچھ ملے نہ ملے بس اس زندگی کے اندر ایک بہترین مکان ہونا چاہیے, ایک بہترین گاڑی ہونی چاہیے, ایک بہترین بیوی ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, یہ غلط نہیں ہے. مگر کیا واقعا یہ ٹارگیٹ ہے, یہ ہدف ہے؟ ابھی آپ نے سنا مولانا محترم سے جو مولا کائنات کے الفاظ وہ کوٹ کر رہے تھے کہ مولا کیا فرماتے ہیں, صفین سے وارسی پر قبرستان کے مکینوں کو مخاطب کر کے بات کو آگے میں بڑھانا, یا اہلت دیار المحشا ول محال المغفرا ول قبور المظلمہ, یا اہلت تربا یا اہل الغربا یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشا انتم لنا فرت سابق و نحن لکم تبع لائق. آپ غور فرمائیے مولا کیا کہہ رہے ہیں, یا اہلت دیار المحشا, اے وحشت کے مکانوں میں رہنے والوں, اے اندھیری قبروں کے اندر رہنے والوں, اے غربت کی زندگی تنہائی کی زندگی گزارنے والوں, اے خاک نشینوں, اے مٹی پر سونے والوں, اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں, تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ انتم لنا فرتم صادق, تم ہم سے آگے بڑھ گئے, ورنہ لکم تبع لاحق, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, بس اتنا فرق ہے. تمہاری بس آگے چلی گئی ہے, سون وی آر گوئنگ ٹو جوائن یو, دس از دا اونلی ڈفرنس بٹوین یو اینڈ اس, یہ فرق ہے. تم آگے بڑھ گئے, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. انتم لنا فرتم صادق ورنہ لکم تبع لاحق. اب یہاں کی خبر ہم دیتے ہیں, اما دور ہو فقط سکنت, وہ مکان جو تم چھوڑ کر گئے تھے خالی نہیں ہے, دوسرے آ کر رہنے لگے. وہ امل امبالو فقط کوسمت, اور مال جو تم چھوڑ کر گئے تھے وہ ویسے کا ویسا نہیں پڑا ہوا ہے, وہ تقسیم ہو گیا. وہ امل ازواجو فقط نکحت, اور جو جھوڑے تم چھوڑ کر گئے تھے, اگر جانے والا مرد ہے تو اس کی بیوی, اور اگر جانے والی خاتون ہے تو اس کا شوہر. امل ازواجو فقط نکحت, اور جو اس کی ازواج ہیں کا وہ سب کی سب دوسری شادیاں کر چکے ہیں. ہاذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ نیوز ہے جو ہمارے پاس ہے, اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے. ثم التفت الى اصحابہ, اس کے بعد مولا نے اپنا رخ کیا اپنے ساتھیوں کی طرف, اور اس کے بعد کہا اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم, اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جائے تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ ان خیر الزاد التقوی, لے جانے کی اگر کوئی چیز تھی تو تقوی تھی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اگر یہاں سے کوئی زیادہ سفر لے جانے کا معاملہ تھا تو کیا لے جانا تھا؟ تقوی لے جانا تھا. ظاہر ہے کہ انسان تقوی حاصل کرے تو متقی بنتا ہے, متقی بنے تو متقین کی صف میں شامل ہوتا ہے. امام المتقین کو حق ہے کہ وہ زیادہ سفر تقوی قرار دے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ارے یار ٹھہر کا ذرا غور فرمائیے کہ اس میں جو کام ہوئے کیا غلط کام ہوئے. یعنی مولانا کیا کہا, مولانا نے کیا کہا, مولانا نے کہا کہ یہاں پر جو تم مکان چھوڑ کر گئے تھے اس میں دوسرے آ کر رہنے لگے, تو کیا کریں مولا؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مکان ہے وہ خالی رہنے دیں. ذرا غور فرمائیے, وہ مکان جو وہ مرنے والا چھوڑ کر گیا اس کو خالی چھوڑ دیں. اسی طریقے سے کہ یادگار ہے فلاں فلاں سن میں انتقال ہوا اور اب یہ مکان خالی پڑا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے. اچھا وہ مال جو چھوڑ کر گئے وہ تقسیم ہو گئے, تو کہ مال کو تقسیم نہ کریں, کیا کریں؟ وہ مال اسی طرح سے پڑا رہے بینک کے اندر یا کسی جگہ پر, اس کو کوئی تقسیم نہ کیا جائے. اگر ایسا ہوتا تو قانون وراثت کیوں ہے اسلام کے اندر؟ اسلام میں قانون وراثت کیوں ہے؟ میراث کی تقسیم کے اصول خود اسلام نے کیوں دیے کہ پہلے گروہ کی میراث یہ ہے, دوسرے گروہ کی میراث یہ ہے, تیسرے گروہ کی میراث یہ ہے, بیوی کی میراث اتنی ہے, بیٹے کی میراث اتنی ہے, بیٹی کی میراث اتنی ہے, اس کا اتنا حق ہے, اس کا اتنا حق ہے. اگر پہلا گروہ ہے تو دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی, دوسرا گروہ ہے تو تیسرے گروہ کی باری. کیا یہ مولا ایک طرف آپ کنڈیم کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہی بتا رہے ہیں کہ میراث کو تقسیم اس طرح سے کرو, تو ہم کریں گے؟ اگر میراث کو تقسیم کر دیں تو لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا. جب آپ کے یہ الفاظ سنتے ہیں مولا فرمان امل ازواج جو فقط موقع, وہ جو بیویاں تم چھوڑ کر گئے تھے یا شوہر جو تم چھوڑ کر گئی تھی دوسری شادیاں ہوں گے, تو کہ نہ کریں, کہ دوسری شادی نہ کریں, کہ اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے. کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے, خود جناب سیدہ کی وصیت کو اگر آپ دیکھیں مولا کے نام جو ظاہر ہے کہ سمجھانے ہی کے لیے, مولا کو جناب سیدہ کی وصیت ہے کہ اے علی ابن ابی طالب, اے ابو الحسن میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد دوسری شادی کرنا. کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب ہے؟ ایک طرف یہ مذمت کی جا رہی ہے, اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تم چھوڑ کر گئے تھے ان کا تو یہ ہو گیا, کیا فائدہ ہوا؟ اور دوسری طرف اسلام باقاعدہ احکام کی پوری لسٹ دے رہا ہے, مکان بچے یوں تقسیم کرو, مال بچے یوں تقسیم کرو, اگر شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی دوسری شادی کرے, بیوی کا انتقال ہو گیا ہے شوہر دوسری شادی کرے. ان نیچرل اسٹائل میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام نے اس کو کنڈم کیا. سوال یہ کہ پھر مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولا سمجھانا یہ چاہتے ہیں
کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ مال اگر تقسیم ہو گیا اسے تقسیم ہونا تھا, اس مکان میں دوسرے آ کر رہنے لگے دوسروں کو آ کر رہنا تھا, جو ازواج یہاں پر ہیں انہیں دوسری شادیاں کرنی تھیں وہ تو ٹھیک ہے. سوال ان مردہ لوگوں سے جو اس دنیا سے چلے گئے کہ تم نے اگر ان کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا یا راستہ بنایا تھا. اگر ٹارگٹ بنایا تھا تو یہ یہاں پر رہ گئے تم وہاں چلے گئے, اور اگر راستہ بنا کر ان کے ذریعے تقویٰ حاصل کیا تھا تو یقیناً پروردگار کے پاس تمہارا اجر محفوظ بھی ہے, تمہارے درجات بالکل محفوظ ہیں. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکان مت بناؤ, بناؤ مکان حلال ذریعے سے اگر بناتے ہو بناؤ, مکان کو اپنا ٹارگٹ مت بناؤ. مال کماؤ, مال کمانے میں کوئی اعتراض نہیں, زکات خمس نکالو باقی مال تمہارا ہے ٹھیک ہے, صدقات وغیرہ دیا کرو, غریبوں کی خبر گیری کرو, تمہارا مال تمہارا ہے, اس پر اسلام کو اعتراض نہیں ہے. اسلام صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مال آنے کے بعد تمہارا ایٹیچیوڈ قارون والا ہے یا خدیجہ طاہرہ والا ہے, تم کس ایٹیچیوڈ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو مال آنے کے بعد. جناب خدیجہ والا ایٹیچیوڈ ہے بسم اللہ, تمہارا مال تمہیں مبارک, اس کے ذریعے تم نے تقوی کی دولت حاصل کی. یہ دولت مگر دولت نہیں, تقوی کی دولت تمہیں دے گئی, ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا. لیکن اگر یہ مال ٹارگٹ تھا یہ رہ جائے گا تم آگے بڑھ جاؤ گے. تمہاری کار ہو کوئی حرج نہیں. مولا ہی کا ایک اور جملہ سنیے, مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا یہ فرماتے ہیں, کتنی پیاری بات ہے ذرا غور کیجئے گا, نقوش عصمت کے اندر علامہ جوادی نے بھی اس قول کو نقل کیا اور غالباً مولا کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ زہد زاہد ایک ٹائٹل ہے نا, زاہد زہد کی منزل پر فائز ہے. مولا فرماتے ہیں غور کیجئے گا, زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو, زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے. نہیں آپ نے غور فرمایا برادر, زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو, زہد کا مطلب یہ ہے کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے. کیا مطلب؟ کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیز پر تصرف کا حق رکھتا ہے. تم مکان کے مالک بنو, مکان تمہارا مالک نہ بنے. تم گاڑی کے مالک بنو, گاڑی تمہاری مالک نہ بنے. تم کوٹھی کے مالک بنو, کوٹھی تمہاری مالک نہ بنے. تمہارے کارخانے ہو, تم کارخانے کے نہ بنو. اگر تم مالک ہو تو تمہارا اختیار اس پر ہوگا, اگر وہ مالک ہے تو اس کا اختیار تم پر ہوگا. طے کر لو کون کس کا مالک ہے. اگر تم مالک ہو تو تمہیں مبارک ہو, اور اگر وہ مالک ہے تو تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا, تم نے اپنے آپ کو اس کا غلام بنا لیا. یہ قابل قبول نہیں ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا برادران عزیز, اگر آپ غور فرمائیے تو اسلام اس بات کا مخالف نہیں, لیکن اگر دولت کی خاطر انسان اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, وہ کہے کہ ہاں میں اپنی دولت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں, خون کر بھی سکتا ہوں اور اپنا خون دے بھی سکتا ہوں, اگر یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو کہاں ختم کیا, کہاں قربان کیا؟ اپنے سے تین درجے نیچے. غور فرمائیے گا, ہم شہادت کی بات کر رہے تھے کہ بالتر مقصد کے لیے خود کو قربان کرے. اگر دولت کے لیے خود کو قربان کیا تو کہاں قربان کیا؟ تین درجے نیچے قربان کیا. کہ دولت کیا ہے؟ دولت کیا, یہ کاغذ کے نوٹ, یہ کاغذ کے نوٹ. ان کا بھرم کب ہے کہ جب اس کے پیچھے سونا موجود ہو, چاہے فیڈرل ریزرو کے پاس نہ بھی ہو, چاہے وہ ردی چھاپ رہے ہوں, لیکن اس کے باوجود معیار کیا ہے؟ زر 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 کسے کہتے ہیں؟ گولڈ. تو پاکستان کی حکومت کے پاس کا کیا ہے اس کے پیچھے؟ کا ڈالر ہے. کا ڈالر کے پیچھے کیا ہے؟ کا فیڈرل ریزرو نے کہا ہے کہ اس کے پاس گولڈ ہے, کہا ہے کہ اس کے پاس گولڈ ہے. جا کے چیک تو کریں, کہیں اکنامک ٹیررزم تو نہیں ہو رہا. تو زید حامد صاحب کا تھیسس ہے, جو یوٹیوب پر آپ جا کے اسے سن بھی سکتے ہیں, تو قابل توجہ تو ہے. چاہے آپ پوری طرح سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ اپنی جگہ پر, مگر زید حامد کا وہ پروگرام جو اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے ہے وہ اس قابل تو ہے کہ اسے سنا جائے کہ وہ بول کیا رہا ہے, کہ واقعاً کچھ چیز ہے بیک پر یا ردی چھاپ رہے ہیں. اگر ردی ہے تو کاغذ کے لیے خود کو قربان کیا, اور اگر ردی کے پیچھے سونا موجود بھی ہے تو سونا کیا ہے؟ سونا کیا ہے؟ یعنی سونا پتھر ہی تو ہے. دیکھیے آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر بڑی, یعنی یہ تو اکنامکس کے حوالے سے بہت کلیئر ہے کہ ہم کسی چیز کی ویلیو کے جب قائل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی اتنی قیمت ہے, تو کیا اس کی یوٹیلیٹی کی بیس پر کہا جاتا ہے کہ یہ کتنا یوزفل ہے؟ یقین جانیے اگر صرف اور صرف یوٹیلیٹی معیار ہوتا کہ کتنا اس سے استفادہ کیا جاتا ہے, سب سے مہنگا آکسیجن کو ہونا چاہیے تھا, ہوا کو, جو پروردگار عالم نے اتنی سستی رکھی ہے کہ انسان اگر اس سے بھاگنا بھی چاہے تو ہوا اس کو چھوڑے گی نہیں. اب غور فرمائیے واقعان, کیا انسان ہوا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر نہیں رہ سکتا, کتنے کی ملتی ہے, کتنے کی ملتی ہے؟ کہ پروردگار عالم نے باقاعدہ, یقین جانیے یہ پروردگار عالم یعنی عوامی زبان میں کہوں خدا کی بڑی شرافت ہے, خدا کی بڑی شرافت ہے. ایک فجر کی نماز پڑھنا بھاری لگتا ہے, اگر پروردگار عالم نے آکسیجن کو اس کے ساتھ کنڈیشنل بنا دیا ہوتا کہ اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو دن بھر کا آکسیجن کا ٹینک ملے گا, میں دیکھتا ہوں کتنے افراد فجر کی نماز قضا کرتے ہیں. کتنے افراد پر قضا کرتے ہیں؟ پروردگار فجر کی دو کیا 200 رکعت پڑھوا لے, مگر آکسیجن کا ٹینک مت بند کرنا, وہ ضرور ملنا چاہیے. آپ غور فرما کتنے آکسیجن کتنے کی ملتی ہے؟ گنی صاحب وہ تو فری ہے. پروردگار عالم نے جب یہ رب کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو پالنے والا ہے, وہ پالنے والا ہے. انسان کو اس دنیا میں نکھٹو بھی نہیں بنانا, مگر وہ چیز جس کے بغیر انسان سروائیو ہی نہیں کر سکتا, اس ایگزامینیشن روم میں آ ہی نہیں سکتا. کہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, کہا نہیں رہ سکتے, کہا ہر جگہ ملے گی. تم بند کرو تو بند کرو, ورنہ پروردگار عالم اس پر پابندی لگانے والا نہیں ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. کہا ٹھیک ہے, یہ تو معاملہ ہو گیا. اچھا پھر پانی ہے, پانی ہے, اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد انسان کو پانی چاہیے. کہ پانی تو چاہیے مگر ہوا جیسی اس کی نیسیسٹی نہیں ہے, نمبر 2 پر آئے گا. کہ تھوڑی محنت کرو, انسان کنویں کے پاس جائے گا, کنواں انسان کے پاس نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ ہوا جیسا معاملہ نہیں ہے, لہذا تم کو بہرحال خود جانا پڑے گا. حاصل کرو, چاہے دریا سے حاصل کرو, چاہے کنویں سے حاصل کرو, چاہے چشمے سے حاصل کرو, پروردگار عالم نے رکھ دیا ہے. آبادی وہیں پر ہوگی جہاں پانی ہوگا. آپ نے غور فرمایا, لیکن خود پروردگار نے رکھا ہے, پانی کو بھی رکھا ہے کہ اس کے بغیر. مگر پانی کیا واقعی سونے جتنا مہنگا ہے؟ نہ ہوا سونے جتنی مہنگی ہے, نہ پانی سونے جتنا مہنگا ہے. گولڈ, یعنی میرے نوجوان دوست جن کو اردو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے, وہ نہ سمجھے کہ سونا اتنا مہنگا کب سے ہو گیا. ہم تو جب چاہیں سو جاتے ہیں, مجلس کے دوران بھی سو جاتے ہیں. یہ تو بہت سستا ہے. کہ نہیں, سونے سے مراد وہ سلیپ نہیں ہے, سونے سے مراد ہے گولڈ. کہ وہ گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا؟ کہا اتنا مہنگا ہو گیا. کہ اتنا مہنگا, پانی سے زیادہ مہنگا ہو گیا؟ ہو گیا. ہوا سے زیادہ مہنگا ہو گیا؟ ہوا کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے غریب کی. تو پھر یہ چکر کیا ہے؟ یہ گولڈ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کیا اس کی یوٹیلیٹی کی وجہ سے؟ خدا کی قسم مجھے کوئی بتائے کہ کیا گولڈ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ وہ زندہ رہ سکتا ہے. پھر اس گولڈ کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ کہ ہم جب قیمت کا تعین کرتے ہیں تو یوٹیلیٹی بیس پرائز اسٹرکچر ہمارا نہیں ہے کہ کس کی کتنی یوٹیلیٹی ہے. تو کہ پھر بیس کیا ہے؟ ہم بیس یہ بناتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی کمیاب ہے, کتنی نایاب ہے. جو جتنا کم ہے اتنا ہی زیادہ اس کی قیمت کو ہم مقرر کرتے ہیں. معیار یہ, سیمولسن کی اکنامکس کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, اس نے بھی یہ بات کی ہے. اور اسے کون انکار کرے گا؟ اسے کون انکار کرے گا؟ سب اس بات پہ ایگری کریں گے. واقعا بالکل آبزرویشن کی بات ہے کہ گولڈ ویسے کیا ہے؟ پتھر ہے, وہی پتھر ہے. یہ تو رنگ ساز کی بات ہے کہ ذرا شوخ رنگت دے دی, آپ نے کہا سونا. اگر کچھ اور رنگ ہو گیا تو آپ نے کہا چاندی. کوئی اور رنگ آ گیا, آپ نے کہا یہ ہیرا ہے. مگر ہے تو سب پتھر, وہی ٹھوکرے میں آنے والے. وہ عام پتھر چونکہ بہت زیادہ ملتے ہیں اس لیے ان کی قیمت نہیں ہے, یہ چونکہ کم کم ملتے ہیں لہٰذا ان کی قیمت زیادہ ہے. آپ نے غور فرمایا, اب یہ جو اس کی قیمت اتنی رکھ دی گئی ہے, پانی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بہلول کے حوالے سے. بس اب ظاہر ہے کہ وقت کم ہے تو آج بات مکمل نہیں ہو پائے گی جو نکات میں آج گزارش کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کم سے کم بہلول کے حوالے سے یہ بات بیان کرنا بہت مہم ہے. بہلول ظاہر ہے کہ یہ آپ جانتے ہیں, یہ میں بچے اور نوجوان جو یہاں پر ہیں وہ اگر توجہ کریں, بہت ہی دلچسپ شخصیت. بہلول دانا, ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن, آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا. یہ کہا دیوانہ ہے کیونکہ آل محمد کا دیوانہ ہے اس لیے سب سے بڑا دانا ہے. اچھا اب یہ ہارون رشید کے زمانے میں وہ جو اس کا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاگل شو کر رہا ہے, ورنہ معلوم ہے کہ مسائل ہو جائیں گے, پرابلم ہو جائیں گے, تو وہ اپنے آپ کو پاگل شو کر رہا ہے. اچھا وہ پریٹینڈنگ ٹو بی کریزی, مگر اس کے دوران اس نے بہت سے چہروں سے نقاب الٹ دی, بہت سے چہروں سے نقاب الٹ دی. اب دیکھیے پاگل ہے تو پاگل کو تو بہت ساری چیزیں معاف ہوتی ہیں نا. اب یہ بہلول جو ہے اس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں اپنی بہت ساری. وہ جو باغیدہ کتاب صرف بہلول کے واقعات پر ہے, واقعا پڑھنے کے قابل ہیں, واقعا پڑھنے کے قابل ہیں. تو مختصر سے چھوٹے چھوٹے واقعات مگر میسج کتنے بڑے بڑے اس کے اندر موجود ہیں. مگر فقط میں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے گزارش کروں کہ ہارون رشید جیسا ظالم بادشاہ اور اس کے زمانے میں اس کے دربار میں یہ بہلول پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد ابھی ہارون دربار میں آیا نہیں ہے, خلافت کے تخت پر بیٹھا نہیں ہے, اور بہلول جیسے دیکھا کہ اتنا خالی ہے جا کر فوراً بیٹھ گئے. اب یہ کوئی عقل مند انسان تو نہیں کرے گا نا, پاگل کرے گا. تب بادشاہ کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا, بادشاہ جو دیکھ کر زیادہ گرم چمچہ ہوتا ہے, تو اب وہاں پر وہ بہلول تک جا کر بیٹھ گئے. مگر اب جتنے بھی وہ چمچے ہیں ان سب کو تو کہے گا کہ یہ بادشاہ کے تخت پر جا کر بیٹھ گئے, ایک مار رہا ہے ادھر سے, دوسرا مار رہا ہے ادھر سے, لہو لان کر دیا اس بیچارے نے, رونا شروع کر دیا. جب یہ رونا شروع کر دیا تو تھوڑے سے ہارون آیا, ہارون نے آ کر سوال کیا, بہلول کیوں رو رہے ہو؟ بڑی معصومیت کے ساتھ سوال کیا ہارون نے, بہلول کیوں رو رہے ہو؟ بہلول کچھ بولے اس سے پہلے وہ سارے جتنے آس پاس کے تھے وہ کہنے لگے, بادشاہ سلامت دیکھیے نا, غلط جگہ پر بیٹھ گیا, ہم نے اس کی پٹائی کر دی, صحیح کیا یا نہیں؟ اب ہارون رشید کہتا ہے دیکھو بہلول غلط جگہ بیٹھو گے تو مار تو پڑے گی. بہلول کہتا ہے میں اپنے لیے تھوڑی رو رہا ہوں. کہ کس کے لیے رو رہے ہو؟ کہا تیرے لیے رو رہا ہوں, تھوڑی دیر غلط جگہ بیٹھا تو اتنی مار پڑی, تو اتنے عرصوں سے غلط جگہ بیٹھا ہوا ہے. میں تھوڑی دیر غلط جگہ بیٹھ گیا تو اتنی مار پڑی ہے, تو ذرا بتا اتنے عرصے سے تو غلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, منصب کسی اور کا قابض ہو کر تو بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بہلول نے صرف ہارون رشید پر تو چوٹ نہیں کی ہے, یہ بات کہاں تک جائے گی اس کا اندازہ ہے. اب بہلول نے یہ بات کر دی, اب یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی, واپس آئیے اسی بات کے حوالے سے, وہ قیمت, قیمت کے تعین کے حوالے سے. یہ ہارون رشید بہلول مکالمہ ہے ہارون رشید سے, مملکت اتنی بڑی, حکومت اتنا بڑا تخت و تاج و سلطنت, یہ سب کچھ ہے. بہلول نے سوال کیا, اے ہارون رشید یہ بتا, یعنی یہ ہارون رشید کا سوال تھا, میں تھوڑا سا اس میں ڈبل مائنڈ ہو رہا ہوں, کہ اے بہلول یہ بتاؤ میری حکومت کی قیمت کتنی ہے, اتنی بڑی میری سلطنت کیا قیمت ہے میری حکومت کی؟ تو بہلول نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ اگر تو پیاس سے مر رہا ہے, تیرے پاس پانی نہیں ہے, تو مر جائے گا, اور ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ایک جام ہے آپ موجود ہے, پانی کا ایک گلاس موجود ہے, تو کیا قیمت پے کرے گا اس کی میکسیمم؟ وہ کہتا ہے میں اپنی آدھی حکومت اس کو دے دوں گا. وہ کہتا ہے میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا. واقعی تھوڑی دیر کے لیے ویژولاز کیا اس نے کہ میں مر رہا ہوں, پانی کا ایک گلاس نہیں ہے, پیاس سے مر رہا ہوں, پانی کا گلاس مل جائے گا تو میں بچ جاؤں گا, میں کیا اس کو آفر کر سکتا ہوں قیمت کے طور پر؟ اچھا اب یہ کہہ سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حکومت کو اپنی باپ کی حکومت سمجھا ہے. اگر امانت سمجھا ہوتا تو امانت کسی اپنے پرسنل مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. ایک گلاس پانی کے لیے تو کیا کرے گا؟ کہا کہ میں اپنی آدھی حکومت تو دے دوں گا. یہ تو بہلول کی شرافت ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے, ورنہ اگر تھوڑی دیر بارگین کیا ہوتا ہے پوری حکومت دینے کے لیے تیار ہو جاتا. کہا یہ بتا کہ یہ ایک گلاس پانی کیا قیمت دے گا؟ کہا آدھی حکومت. اچھا اب بہلول کا اگلا سوال سنیے. بہلول کہتے ہیں یہ بتا کہ فرض کر وہ پانی تیرے جسم میں اٹک جائے اور تو اپنے آپ کو ریلیف نہ کر پا, تو پھر تو کیا کرے گا؟ اور کوئی کہے کہ میرے پاس دوا ہے, میرے پاس دوا ہے جو میں دوں تو تیرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, تو تو اسے کیا دے گا؟ کہا آدھی حکومت اس کو دے دوں گا. کہا اب تجھے اپنی حکومت کی قیمت سمجھ میں آئی؟ ایک گلاس پانی اور چند قطرے پیشاب سے زیادہ تیری حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ معیار ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ ہمارے پاس معیار نہیں کہ کون سی چیز کتنی زیادہ استعمال ہو سکتی ہے, استفادہ کیا جا سکتا ہے. معیار یہ ہے کہ کون سی چیز کتنی زیادہ کمیاب ہے, کون سی چیز کتنی زیادہ اسکیسٹی کے ساتھ ہے, کون سی چیز کتنی کم ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ آتا ہے وہ پرائز کو ڈیٹرمن کرتا ہے, ورنہ صرف اور صرف اگر یوٹیلیٹی کی اگر بات ہوتی تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں. بس برادران عزیز, میں نے بہت وقت لیا اور مصائب کے لیے بالکل تھوڑا وقت میرے پاس بچا ہے. امام مظلوم سے سوال کیجئے کہ حبیب بن مظاہر کی کیا قیمت ہے. حسین ابن علی سے سوال کیجئے, اور زیادہ اگر بہتر طور پر سمجھنا ہے تو زینب سے سوال کیجئے کہ حبیب کی کیا قیمت ہے. کیا قیمت ہے حبیب ابن مظاہر کی حسین کی نظر میں؟ اگر حسین کی نظر میں پوچھنا ہے کہ حبیب کی کیا قیمت ہے تو اس خط کے الفاظ پر غور کیجئے کہ میرے بھائی حبیب کے نام پر جو رجل فقی ہے میں یہ خط لے کر آؤں. اے بھیا حبیب, یہ خط تمہیں اس وقت ملے گا کہ جب میں دشمنوں کے نرگے میں آ چکا ہوں, اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے آؤ. حبیب ویسے بھی آنے والے تھے, مگر جب امام کا یہ خط پہنچا, نہیں ابھی خط پہنچا گا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام مظلوم یہ خط لکھ رہے تھے, جناب زینب نے کہا بھیا ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دو. کہا بہن زینب کیا جملہ بڑھا دوں؟ کہا انہیں لکھو الاجل الاجل الاجل, جتنا جلد ہو سکے جتنا جلد ہو سکے جتنا جلد ہو سکے. اور اب یہ خط پہنچتا ہے مولانا صاحب سن چکے ہیں وہیں پر میں ختم کروں گا. الاجل 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 حبیب تک یہ خط پہنچا ہے. اور جب یہ برید الحسین امام مظلوم کا قاصد دروازے پر نوک کرتا ہے, حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے, جیسے ہی نوک کی آواز سنی ہے, دستک کی آواز سنی ہے, بیوی صاحب موجود ہے, اس حبیب سوال کرتے ہیں من کون ہے, جواب ملتا ہے انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب کے ہاتھ میں نوالا ہے, وہ چھوٹ گیا, دروازے کی طرف گئے, امام کے خط کو لیا, آنکھوں سے مس کیا, بوسا دیا, برید الحسین امام کے قاصد کو دعائیں دی, اس کے بعد اسے کھول کر پڑھا خط کے مضمون کو. پڑھنے کے بعد اب بیوی سوال کرتی ہے, زوجہ سوال کرتی ہے, مومنہ زوجہ ہے, وہ سوال کرتی ہے, اے حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. کہا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. وہ زوجہ کہتی ہے اے حبیب تم سوچ رہے ہو, فرزند زہرا بلا رہا ہے, تم سوچ رہے ہو؟ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میری چادر تم اوڑھو اور مجھے اجازت دو, میں جاؤں گی اپنے مولا کی مدد کے لیے. اس موقع پر حبیب سوال جواب دیتے ہیں اے مومنہ ایسی بات نہیں, میں تیرے خیال سے سوچ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا کیا جائے. حبیب آزما رہے ہیں اور وہ مومنہ کہتے ہیں حبیب میری خاطر میں مٹی کھا کر گزارا کر لوں گی, مگر فرزند زہرا کی مدد میں کوئی کوتاہی نہ ہو. حبیب بھی کہتے ہیں کہ اے مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا, میں تیرا امتحان لے رہا تھا. تو آپ نے سنا کہ گھوڑے کے ساتھ اپنے غلام کو کہا کہ دور وہاں میرا انتظار کرو, وہاں انتظار کرو. حبیب چلے ہیں راستے تبدیل کر کر کے اور وہاں پہنچے, اور جب دیکھا تو وہ گھوڑے سے غلام کیا باتیں کر رہا ہے, اے اشرف با وفا اگر میرے آقا نے آنے میں تاخیر کر دی میں تجھ پر بیٹھ کر اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے کہا تو نے بہت خدمت کی, جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا مولا آزادی کیسی, آزادی کیسی, آج جب جنت میں جانے کی باری آ رہی ہے تو آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں, میں بھی ساتھ چلوں گا. غلام ساتھ چلا ہے, حبیب ابن مظاہر کے ساتھ چلا ہے. اور اب جب حبیب پہنچے ہیں کربلا میں, جناب زینب کو جب خبر ملی کہ حبیب ابن مظاہر بچپن کا دوست میرے بھائی کا آ گیا, جناب فضہ سے کہتی ہے جاؤ فضہ جا کر میرا سلام حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں پیش کرو. اور حبیب ابن مظاہر نے جب جناب زینب کا سلام سنا ہے اپنے چہرے کو پیٹ لیا کہ آج یہ وقت آ گیا اولاد زہرا پر کہ مجھ جیسے غلام کو سلام کہلوانا پڑے. حبیب میدان جہاد میں میدان جنگ میں قتل ہوئے, شہید ہوئے, سر موکے میزا پر بلند ہوا, اور اب جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا ہے اور سرہائے مبارک شہدا وہ سب کے سب میزے پر بلند ہے, حسین کا سر بھی ہے, حبیب کا سر بھی ہے, مسلم بن اوسجا کا سر بھی ہے, ایسے میں حبیب کا وہ جوان سال فرزند دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا سر موکے میزا پر ہے, آگے بڑھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے, اپنے باپ کے سر کو اپنی آغوش میں لیتا ہے, اپنے سینے سے لگاتا ہے, اور یہ جملہ کہتا ہے کہ جس کا وارث زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی اس طرح سے نوکے نیزہ پر بلند نہیں کر سکتا. حبیب کے فرزند نے اپنی معصومیت میں جو بھی کہا مگر کوئی سید سجاد کے دل سے سوال کرے کہ کس دل سے یہ جملہ سنا کہ جس کا وارث زندہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حُسَيْنِ.
یا حسین کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, لے گئے تم بھی فراق اے میرے پیارے حبیب, کہتے تھے شاہ خدا اے حبیب, کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, دے گئے تم بھی فراق ہے میرے. سینے پہ نیزے لگے سینکڑوں صدمے سہے, سینے پہ نیزے لگے سینکڑوں صدمے سہے, ساتھ نہ چھوڑا میرا اے میرے پیارے حبیب. کہتے تھے شاہ خدا, کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, تم بھی فراق ہے میرے, ہائے یہ تیری وفا بھولے گا کیوں کر بھلا, ہائے یہ تیری وفا بھولے گا کیوں کر بھلا, مجھ پہ ہے احسان تیرا اے میرے پیارے حبیب. کہتے تھے شاہ خدا, کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, دے گئے تم بھی فراق ہے ایسی کنارا کشی شرط محبت نہ تھی, ایسی کنارا کشی شرط محبت نہ تھی, یار پہ یہ کیا کیا اے میرے پیارے حبیب. تیتھے شاہ خدا اے میرے پیارے, کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, دے گئے تم بھی فراق, ساتھ ہمیشہ رہے ساتھ نہ لیتے گئے, ساتھ ہمیشہ رہے ساتھ نہ لیتے گئے, تم کو یہ لازم نہ تھا اے میرے پیارے حبیب. کہتے تھے شاہ خدا, کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, دے گئے تم بھی فراق, عاشق شبیر جا تیرا نگہباں خدا, عاشق شبیر جا تیرا نگہباں خدا, کرتی ہے قسمت جدا اے میرے پیارے حبیب, اے میرے پیارے حبیب. تیتھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, تم بھی فراق ہے میرے, دیکھ لے شوقا تبھی روضہ ابن علی, دیکھ لے شوقا تبھی روضہ ابن علی, تو جو بنے رہنما اے میرے پیارے حبیب. کہتے تھے شاہ خدا اے میرے پیارے حبیب, کہتے تھے شاہ
یا حسین 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 یا یا زینب کبری, یا زینب کبری, یا زینب کبری, یا زینب کبری, اے بی بی بانیے عزا پیغام کربلا تیرا, جس نے سنا یہی کہاں, یا زینب کبری, یا زینب کبری, کتبوں کی برسر دربار, جیسے چلتی ہو حیدری تلوار, کب کے گرتے تھے ظالموں کے جگر, جنگ خیبر تھی یا تیری للکار, یا زینب کبری, اے بی بی بانیے عزا, دین رسول بچ گیا, قرآن کی تھی یہ صدا, یا زینب کبری, یا زین یاد آتا ہے شام کا منظر بی بی سر پہ تیرے نچی چادر ہر طرف پتھروں کی بارش تھی تیری پوشاک تھی لہو میں تریا زین نبی کبرا یا زین اہدی بی بانیے ادا صدمہ تھا یہ بہت بڑا روح یا سر شہ خدا یا زین یا زین تو نے بچوں کی دی ہے قربانی ہائر تیرا تو کوئی مانی جس بھائی کی یاد میں تو نے خوب بہایا ہے آنکھ کا پانی یا زین کبرا یا زین اے بی بی بانیے ادا یہ جب تھا حوصلہ تیرا نہیں سے پسر پکارتا یا زین یا زین تیرے در پر یہ استغاثہ ہے جو بھی فرشے یا جہاں پہ روتا ہے اس پہ سایہ کہہ رہے تیرا غازی وہ جو مشکل خوشا کا بیٹا ہے یا زین یا زین اے بی بی بانیے ادا ہم مومنوں کی یہ دعا احش کے ادا کا واسطہ یا زینب کبرا یا زینب کبرا کتنے مقروض ماتمی ہے تیرے قرضہ تو غیب سے ادا کر دے بی بی تو چاسی کی بیٹی ہے تو مفلس کو بادشاہ کر دے یا زین یا زین اے بی بی بانیے ادا تو انما تو حل عطا کہتا ہے سر جھکا ہوا یا زین قید بے جرم جو ہے ماتمدار مثل مظلوم عابد بیمار ان کو آزادیوں کو تحفہ دے آج تو مثل حیدر کرا یا زین کبرا یا زین کبرا اے بی بی بانیے ادا ہم کو ہے تیرا آسرا غہروں سے مانگنا ہے کیا یا زین یا زین تیرے بھائی نے جیسا راہب کو احساس بیٹے عطا کیے پھر تو تو بھی ہم شیر اس سخی کی ہے دے دے اولاد چاہیے جس کو یا زین اے بی بی بانیے عطا اولاد ایسی کر عطا وہ بھی ماتمی تیرا یا زین یا زینب کبری واسطہ حس اسیر بچی کا رسیوں میں بندہ تھا جس کا گلا وہ جو پیاسی تھی مر گئی پیاسی کوئی بچہ نہ اب رہے پیاسا یا زین یا زین اے بی بی بانیے عطا پہغام کربلا تیرا جس نے سنا یہی کہا یا زینب کبری یا زینب
یا حسین یا حسین یا حسین کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنا سوکھی ہوئی آنکھوں سے ہے سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی ہر غم ملے گا تم کو آغوش نینوا میں کیسی خزا ہے چھائی زہرا کے باغ با میں قرآن کربلا میں بکھرا نظر آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا اکبر سے نوجوان سینے پہ برچی کھا کر رخ موڑ دیا کیسے بابا کو منہ دکھا کر کیسے ضعیف بابا برچی کو نکالے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی اصغر سے بے زباں کی زندہ دل تو دیکھو آل نبی کے گھر کا کم سندری تو دیکھو پہلے شہید ہو کے بابا کو بچائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کر کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی دریا تھا سامنے پر آلے نبی تھے پیاسے بچوں کو بیوی زینب دیتی رہی دلا سے لو جا رہے ہیں غازی پانی ابھی آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی سوکھی ہوئی آنکھوں سے ہے سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا